ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم ألا ترزين أن أصل من أصلك وأقطع من قطعك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے پیدا کیا ہے یہاں ایک جان بول کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہی مراد ہے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا بنایا، پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی بائیں پچھلی سے پیدا فرمایا تھا۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین کے اندر پھیلا دیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پس ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو۔ دنیا میں دستور یہ ہے کہ اگر کسی کمزور کا کوئی حق کسی طاقتور کے اوپر ہے اور وہ طاقتور ادا نہیں کرتا تو وہ کمزور اللہ کا واسطہ دے کر اس کو ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈر، میرا حق ادا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حقوق کے معاملے میں جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو لوگوں کو، تم بھی تو اس سے ڈرو۔ اپنا حق دوسرے کے اوپر ہے اور وہ ادا نہیں کرتا تو اس کو وصول کرنے کے لیے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ڈراتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، میرا حق ادا کر۔ لیکن دوسروں کا حق ہم پر ہے، اس کو ادا کرنے کے معاملے میں ہم اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ ون سائڈ ٹرافک کیسی؟ اب دوسروں کو جب ہم اللہ کا ڈر دیکھ دکھلا کر اپنا حق وصول کرتے ہیں تو دوسروں کا حق ہم پر ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس کا حق ادا نہیں کروں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تم سب پر نگران ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ تم رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے ڈرو۔ ارحام یہ رحم کی جمع ہے۔ رحم عربی زبان کے اندر کہتے ہیں بچہ دانی کو۔ عورت کے جسم میں ایک عضو ہے جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، مرد کے جسم میں نہیں ہے یہ۔ حمل تو عورت کو ہی ٹھہرتا ہے، حمل جو ٹھہرتا ہے اور حمل جس عضو میں پرورش پاتا ہے اسی عضو کو عربی زبان کے اندر رحم کہتے ہیں، جس کو ہم اردو کے اندر بچہ دانی بولتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو تعبیر کرنے کے لیے یہی لفظ رحیم استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ نسبی رشتہ داریاں جتنی بھی ہیں، رشتہ داریاں دو طرح کی ہیں، ایک نسبی اور ایک سسرالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں رشتہ داریوں کو اپنا احسان قرار دیا۔ قرآن پاک میں ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا، والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا، وہی اللہ ہے جس نے پانی کے نطفے سے یعنی منی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خاندان نسبی اور سسرالی رشتوں والا بنایا۔ جو رشتے داریاں آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے آتا ہے ان کو نسبی کہا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ اس کی ماں کہلائے گی، جس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس مرد کے نطفے سے اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا باپ کہلائے گا، اس عورت کا جو باپ ہے وہ اس کا نانا کہلائے گا، اس کی جو ماں ہے وہ اس کی نانی کہلائے گی، اس عورت کا بھائی اس کا ماموں کہلائے گا، اس کی بہن اس کی خالہ کہلائے گی، اس باپ کا بھائی اس کا چچا کہلائے گا، اس کی بہن اس کی پھوپھی کہلائے گی، اور اس باپ اور ماں دونوں کے اس سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ اس کے بھائی بہن کہلائیں گے، اور ان کی اولادیں بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں، ایک پورا خاندان، یہ سب رحم یعنی نسبی رشتے داریاں۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے آتا ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد جب شادی کے لائق ہوتا ہے اور اس کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا اب اس عورت کے ماں باپ کے ساتھ بھی کیا پیدا ہو گیا، ایک رشتہ اور تعلق پیدا ہو گیا۔ اس کو سسرالی رشتے سے تعبیر کرتے ہیں، اور شریعت نے اس کو وہی مقام اور حیثیت دی ہے جو نسبی رشتے داری کو دی ہے، یعنی اب اس کو بھی آپ باپ ہی سمجھیے، آپ کی بیوی کا جو باپ ہے وہ آپ کے باپ کی طرح ہے، اس کی جو ماں ہے وہ آپ کی ماں کی طرح ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ آپ کے بھائی کی طرح ہے، گویا اب رشتے داریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، سسرالی رشتے داریاں، ان کی بھی گویا ان کے بھی شریعت نے حقوق رکھے ہیں اور ان کا لحاظ کرنے کی بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات اور عمل سے اس کی اہمیت کو امت کے سامنے واضح فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے جو سہیلیاں تھیں ان کا بھی حضور اتنا لحاظ کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی اگر کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو اس کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے، ان کا بھی حق ہے۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہو گیا، تقسیم ہو گئی دونوں کا، کہیں تو کوئی ادھر جھک جاتا ہے، سمجھایا کہ نہیں، کہیں کوئی ادھر جھک جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ سسروال والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ داماد ہمارا ہی بن کے رہ جائے اور اس کے ماں باپ سے کٹ جائے۔ ارے بھائی، ماں باپ سے کٹ جائے گا تو ماں باپ سے کٹ کر کے بھی کہیں اولاد کامیابی حاصل کر سکتی ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جو سسرال والے ایسی کوشش کر کے اپنے داماد کو اس کے ماں باپ سے کاٹنے کی کا اے کرتے ہیں، وہ اس کی بدخواہی کرتے ہیں، اس کی بھلائی نہیں چاہتے، برا چاہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اور پھر ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سسرال میں جاوے ہی نہیں، ساس اور سسر کو ملے ہی نہیں۔ ارے بھائی، ان کا بھی حق ہے، شریعت نے، شریعت نام ہی ہے حقوق کا، آپ ہر ایک کا حق ادا کیجئے تب شریعت کے تقاضوں پر آپ عمل کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ کسی ایک طرف اگر آپ جھک گئے تو شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے، سب بیلنس جس کا جتنا حق ہے اس کے مطابق آپ توازن برقرار رکھیے، تب ہی آپ اللہ کے لاڈلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں گے. اور اگر کسی ایک جانب جھک گئے تو پھر جو ہے آپ کو اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، بیویاں ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں اور دونوں کے حقوق بھی برابر ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر ان میں سے ایک کی طرف جھک گیا اور اسی کا ہو کے رہ گیا، دوسری کے حقوق کے ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا، قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا دڑ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، یعنی لقوا مار گیا ہوگا اسے. وہ دنیا میں اس نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا اسی کے مناسب سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. یہ کسی ایک کی طرف مائل ہو جانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہمارے معاشرے میں اس طرح دونوں طرف سے جو کوششیں ہوتی ہیں غلط ہیں، بلکہ شریعت کی طرف سے جو حقوق اس کے لیے عطا کیے گئے ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرایا جائے. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپسی حقوق کا سوال اور مطالبہ کرتے ہو، اور رشتے داریوں کے حق کو ضائع کرنے سے بھی ڈرو. اس رحیم جو ہے رحیم، اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کیے، انہی حقوق کے ادا کرنے کا نام صلہ رحمی ہے. حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی، اور انہی حقوق کو ضائع اور برباد کرنے کا نام ہے قطع رحمی. صلہ رحمی کی قرآن میں حدیث میں بڑی تاکید ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور قطع رحمی کے اوپر بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں. اس لیے آج ہمارے سماج کے اندر یہ توازن نہیں رہا، یہ حقوق کی ادائیگی کی طرف سے بڑی غفلت برتی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قطع رحمی کی جو وعیدیں ہیں ایسی خطرناک وعیدیں ہیں، ایسی خطرناک کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے. ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسلم، اس وقت جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں وہ مسلم شریف کی روایت ہے، ویسے بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے، ایک ذرا سے فرق ہے ساتھ. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا. مخلوقات میں خالی انسان ہی نہیں، بلکہ انسان، جنات، جانور، فرشتے، سب کو پیدا کیا. اور انسان کے ساری دوسری چیزیں جو مانوی چیزیں ہیں، رشتے داریاں اور یہ ساری چیزیں، سب کو پیدا کیا. سب چیزیں اللہ نے کائنات کو جب وجود بخشا تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو اس وقت کائنات کے اندر ہیں، چاہے وہ محسوسات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ معنویات کے قبیل سے ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا. حتی اذا فرغ منہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوئے تو قامت الرحیم، رشتے داری کھڑی ہو گئی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتے داری جو ہے وہ سال کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک مانوی چیز ہے، تعلق کا نام ہے، وہ کیسے کھڑی ہو گئی؟ بھائی ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا تو یہ اشکال بجا تھا، لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان مانوی چیزوں کو بھی जिनको हम मानवी समझते हैं, अपनी कुदरत से जिस्म भी अता फरमाते हैं। हदीस में उसके नमूने मौजूद हैं, हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। क़यामत के रोज जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और उसके बाद जो है वो ऐलान किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा, ए जन्नतियों, जन्नती सर ऊंचा करेंगे डरते डरते, कहीं ऐसा ना हो कहीं निकलने की बात हो। आ तो गए अच्छी जगह पर, आदमी जब अच्छी जगह पर पहुंच जाता है ना, तो उसकी तमन्ना होती है कि बस हम यहाँ से हटने की नौबत ना आए। तो डरते डरते सर ऊंचा करेंगे, और उनको एक बताया जाएगा मेंढा इशारा करके, और पूछा जाए किसको पहचानते हो, अल्लाह ताला मौत को मेंढे की शक्ल अता फरमाएंगे, और उसकी तरफ फरिश्ता इशारा करके कहेगा इसको पहचानते हो, कहाँ पहचानते हैं, हम में से हर एक ने उसका मजा चखा है, मौत का मजा तो हर एक ने चखा है। अच्छा अब हो गया, फिर जहन्नमियों को आवाज दी जाएगी, जहन्नमियों, वो कुछ उम्मीद के साथ कहीं निकलने की बात हो सर ऊंचा करेंगे, उनको भी पूछा जाएगा इसको पहचानते हो, उसी को जो मौत को मेढे की शक्ल दी गई थी उसकी तरफ इशारा करके, कहाँ पहचानते हैं ना, हम में से हर एक ने इसका मजा चखा है। अब जब दोनों तरफ से लोग देख लेंगे, उसके बाद उस मेंढे को ज़बह किया जाएगा, और अब ऐलान होगा कि मौत को मौत आ गई, अब न तो जन्नतियों जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे और जहन्नमी हमेशा जहन्नम में रहेंगे। हुजूर फरमाते हैं अगर गम की वजह से किसी को मौत आ जाती तो जहन्नमियों को आती। मैं तो यहाँ ये हदीस बुखारी शरीफ की है इसलिए मैंने जिक्र की कि देखो यहाँ अल्लाह ताला ने मौत को एक शक्ल अता फरमाई, अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं। तो बहरहाल यहाँ हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जब मखलूक को पैदा करने से फारिग हुए तो ये रिश्तेदारी खड़ी हो गई, और खड़ी हो करके वो क्या कहती है, हादा मकामुल आयद बिका मिनल कतीयत, ए अल्लाह ये मेरा खड़ा होना, मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ कि मेरे हुकूक को पामाल किए जाने के मामले में मैं आपकी पनाह हासिल करना चाहती हूँ। आपने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया किसको, रिश्तेदारी, और रिश्तेदारी के हुकूक अल्लाह ने तय किए, बाप बेटे के अंदर रिश्तेदारी है, माँ और बेटे में रिश्तेदारी है, भाई और भाई में रिश्तेदारी है, भाई और बहन में रिश्तेदारी है, ये तमाम रिश्तेदारियाँ, तो बाप के ऊपर बेटे के ऊपर बाप के, माँ के ऊपर बेटे के, औलाद के ऊपर माँ के, और इसी तरीके से भाई के माँ भाई पर हुकूक जो लागू किए, रिश्तेदारी पैदा करके उन रिश्तेदारी के हुकूक अल्लाह ने लाजिम किए, एक को दूसरे का भाई बनाया, तो वहाँ ये भी अल्लाह की तरफ से बता दिया गया कि तुम्हारे भाई के तुम्हारे ऊपर ये हक हैं, दूसरे भाई को भी ये बता दिया गया, बेटे को बताया गया कि बाप के तुम पर ये हुकूक हैं, और बाप को ये बताया गया कि बेटे के तुम पर ये हुकूक हैं। जो भी जितनी भी रिश्तेदारियां हैं, और उन रिश्तेदारियों से जो फरीक ताल्लुक रखते हैं, तो तमाम फरीकों को अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इन रिश्तेदारियों के हुकूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से बता दिए गए। हुकूक तो बता दिए रिश्तेदारी के, लेकिन अब ये लोग हुकूक अदा करेंगे कि नहीं, बेटा बाप के हक अदा करेगा या बाप को फुटपाथ पर बिठा देगा, भाई भाई के हक अदा करेगा یا بھائی کو جو ہے وہ انگوٹھا بتا دے گا. یہ حقوق تو اللہ میاں نے لازم کیے. اب ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ رشتہ داری ہے نا خود, اس کو فکر ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, میرے حقوق بھی بتلا دیے, لیکن لوگ میرے حقوق ادا کریں گے یا نہیں, توجہ سے دھیان دے کر غفلت تو نہیں بڑھ دیں گے. اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ضرورت ہے کچھ ان کو جو ہے نا لالچ دیا جائے کہ تم حقوق ادا کرے وہ کرو گے تو تم کو یہ انعام ملے گا, اور اگر ان حقوق کو ضائع کرو گے ادا نہیں کرو گے تو تم کو یہ سزا ہوگی. انسان کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کچھ کام کروانا ہو اس کے پاس تو اس پر کچھ انعام طے کر دو اور نہ کرنے پر سزا بتلا دو. تو یا تو انعام کی لالچ میں یا سزا کے ڈر سے وہ کوئی بھی ایک وجہ سے وہ کام کرے گا. شریعت نے بھی جتنی بھی کام کرنے کے لیے تاکیدیں کی ہیں یا بچنے کے لیے تاکیدیں کی ہیں ان تمام جگہ یہی اصول اپنایا ہے کہ کرنے پر آپ کو یہ انعام دیا جائے گا, سمجھا ہے کہ نہیں, جنت کا, اور نہ کرنے پر جو ہے دھمکی دی گئی جہنم کی. تو اب یہ رشتہ داری کے حقوق تو اللہ نے متعین کیے, لیکن خود اس رشتہ داری کو یہ فکر ہوا کہ لوگ میرے حقوق ادا کریں گے یا نہیں, میرے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کچھ اطمینان مجھے ملنا چاہیے, کچھ گارنٹی ملنی چاہیے. تو وہ رشتہ داری نے کھڑا ہو کر اپنی درخواست اللہ کے حضور میں پیش کی. اللہ نے پوچھا کیا ہے, کہا میں تو اپنے حقوق کو پائمال ہونے سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ حاصل کرنا چاہتی ہوں. قال نعم, اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے, اور کیا گارنٹی کیا دی جا رہی ہے؟ الا ترزین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک, کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جس کو جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا؟ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے, تجھے جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, اور تجھے جو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. سخت, دیکھو وعدہ بھی بہت بڑا, انعام بھی بہت اونچا, اور جو ہے دھمکی بھی بڑی خطرناک. اللہ نے پوچھا اس کو کہ یہ چاہیے تجھے گارنٹی, اگر یہ گارنٹی میں دے دوں تو تجھے اطمینان ہو جائے گا؟ قالت بلا, اس نے کہا کیوں نہیں, اگر آپ کی طرف سے یہ گارنٹی مجھے مل جائے کہ جو مجھے جوڑے گا اس کو آپ جوڑیں گے, جو مجھے کاٹے گا اس کو آپ کاٹیں گے, تو مجھے اطمینان ہے, میں اس گارنٹی کو لے کر مجھے گویا اپنے حقوق کی حفاظت کا مجھے پرومس مل جائے گا. باری تعالیٰ نے کہا فضا لے کے لگے جا, تجھے یہ گارنٹی ہماری طرف سے دی جاتی ہے. دیکھو یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے, انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ معاملہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کے حقوق کے سلسلے میں رشتہ داری کو یہ گارنٹی ان الفاظ میں دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے, الرحم معلقۃ بالعرش تقول وصل اللہ من وصلنی وقطع اللہ من قطع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے, لٹکی ہوئی وہاں, اور وہ یوں کہتی ہے, اس کی زبان پر یہ الفاظ ہے, جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑیں گے, جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹیں گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے, اور شریعت نے قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے تو آپ نے خط قیصر روم, روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل, اس کے نام بھی بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے. قصہ تو بڑا لمبا ہے, بخاری شریف کے اندر ہی ہے, اس کو بیان کرنے جائیں گے تو وقت اسی میں نکل جائے گا. تو وہ خط جب اس کے پاس پہنچا تو وہ چونکہ نصرانی تھا, عیسائی تھا, اور دین عیسوی کے اس زمانے میں دو بہت بڑے عالم تھے, یہ اور ان کا جو بڑا لاٹ پادری تھا مذہبی پیشوا وہ, اور پہلی اگلی آسمانی کتابوں میں توریت انجیل وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں دی گئی تھی اور آپ کی جو علامتیں بتائی گئی ان سے بہت واقف تھا. اس لیے جب اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط یہ کہہ کر پہنچایا گیا کہ ایک ایسی شخصیت نے بھیجا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, تو اس نے وہ خط کھولا نہیں, ابھی رہن دیا. پہلے اس نے ضروری سمجھا کہ یہ شخصیت کون ہے, ذرا ان کی تحقیق کر لوں. اپنے آدمیوں سے اس نے کہا کہ جس علاقے کے یہ آدمی رہنے والے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے عرب کے, وہاں کے کچھ لوگ اگر مل جائیں تو انہوں نے کہا مل جائیں گے, وہ یہاں تجارت کے لیے آتے ہیں. اتفاق کی بات کہ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ ابو سفیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے, حزب مخالف کے لیڈر وہی تھے, اپوزیشن لیڈر, وہی ایک قافلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے یروشلم, وہی تھا یہ رقلب. اور اس کے آدمیوں نے اس قافلے والوں کو پورا لا کر رکھ دیا, لو یہ وہاں گئے. رقلا نے پہلا تو سوال یہ کیا تمہارے اندر ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے خاندانی اعتبار سے؟ یہ ابو سفیان ہی سب سے قریبی تھے, اگرچہ دشمن تھے لیکن تھے سب سے قریبی. تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں, تو رقلا نے ان کو آگے بٹھایا, باقی قافلے والوں کو پیچھے بٹھایا, اور ان قافلے والوں کو اپنے ترجمان اور دوبھاشیے کے ذریعے سے یوں کہا کہ دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا, اور ان کے جوابات میں اگر وہ غلط کہیں جھوٹ کہیں تو تم مجھے بتلا دینا. خیر انہوں نے 10 سوال کیے 10, اور ان کے جواب دیے ابو سفیان نے, اور ہر جواب سے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سچے نبی ہے. اخیر میں ہرقل نے جو سوال کیا وہ یہ کیا, ماذا یامرکم, یہ نبی تم کو کیا تعلیم دیتے ہیں, کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلۃ, یہ نبی ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کی ادائیگی کا, زکوٰۃ کا, اور سچ بولنے کا, اور پاک دامنی کا, اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا. دیکھو ایک بہت بڑا دشمن, اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ جو پیش کر رہا ہے اس میں اس نے جن 5 چیزوں کا نام لیا اس میں کیا ہے؟ صلہ رحمی, رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا کیا مقام ہے. اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفرازا گیا، اس سے پہلے آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت جبریل غار حرا میں سب سے پہلی وحی لے کر کے جو آئے نا اور حضور کو بھیجا تھا اس میں تین مرتبہ، اور پھر وہ وحی آپ تک پہنچائی۔ سورہ اقرا کی پہلی پانچ آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ پانچ آیتیں پہلی وحی ہے جو آپ پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ پہلا موقع تھا کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا، وہ بھی غار کی تنہائیوں میں۔ دوسرا کوئی ہوتا تو اس کا کلیجہ پڑ جاتا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قوت عطا فرمائی تھی اس کے پیش نظر آپ اس واقعے کی ہیبت ناکی کو برداشت کر گئے، لیکن پھر بھی اس واقعے کی ہیبت کی وجہ سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ آپ گھر آئے اور آپ نے آتے ہی کہا زمبیلونی زمبیلونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ لرزا آ گیا تھا، بدن کانپ رہا تھا، آپ کو چادر اڑائی گئی اور تھوڑی جب اطمینان ہوا، ذرا طبیعت پر سکون ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، اور سنانے کے بعد ایک جملہ کہا، انی اخاف علی نفسی، کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور اس جواب کی دلیل کیا کہتی ہے؟ دلیل میں کیا کہا؟ انک لتصل الرحم و تحمل الکل و تقسم المعدوم و تقری الضعیف و توعین والا نوائب الحق، کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور تحمل الکل، جو آدمی اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اپنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں۔ وہ تقسیم المعلوم، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے آپ مال و دولت کما کر کے اس کو دیتے ہیں۔ وہ تقریب ضعیف، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ وَلَا نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور قدرت کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اور کوئی مصیبت، اس موقع پر آپ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو آدمی ان خوبیوں کو والا ہو، ان خوبیوں کا حامل ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی ضائع اور برباد سکتا۔ میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ پر وحی نازل ہو، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن خوبیوں سے نوازا تھا، جن کمالات سے اور جن اوصاف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، ان کمالات اور خوبیوں میں ایک بات، سب سے پہلی بات، انک لتصل الرحم صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور مدینہ منورہ میں عرب کے بھی دو قبیلے رہتے تھے اور یہودیوں کے بھی دو قبیلے آباد تھے، عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور اسی کی شاخ تھی بنو حارثہ، اسی سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے، اور بہت بڑے عالم، ساری آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا، اس لیے آخری نبی، نبی آخر الزمان جو آنے والے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ساری نشانیوں اور علامتوں سے وہ واقف تھے۔ اب حضور پر ایمان لانے والے سب سے پہلے تو قبیلہ خزرج کے 6 آدمی جو حج کے لیے گئے تھے نبوت کے 11 سال، اور منیٰ کے اندر جمرہ عقبہ، وہ بڑا شیطان جہاں ہے، اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت پیش کی اور وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سال پھر ہم مزید آدمیوں کے ساتھ آئیں گے۔ چنانچہ نبوت کے 12 سال 12 آدمی، جن میں پہلے والے 6 میں سے 5 اور باقی جو ہیں نئے 7 تھے، وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر بیعت کی، اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ جو ہے آئندہ سال ہم مزید آدمیوں کے ساتھ بھی آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کے ایمان کی دعوت، بہت بڑی تعداد ایمان لائی۔ اور تیسرے سال نبوت کے 13 سال 75 آدمی گئے، جن میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ بہرحال پھر اس کے اسی میں آپس میں معاہدے ہوئے اور اسی کی بنیاد پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو یہ عرب جو تھے وہ تو پہلے ہی مل چکے تھے، اب یہودی حج کے لیے تو جاتے نہیں تھے، ان کے لیے حضور کی ملاقات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان عربوں کی زبانی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنتے رہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بھی حضور کے حالات سنتا رہتا تھا اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا پہلا قیام قبا میں رہا، وہاں 14 دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں ایک آگ کی طرح آگ خبر پھیل گئی کہ حضور آ گئے۔ میں اپنے باغ کے اندر جو ہے کھجور توڑ رہا تھا، مجھے بھی معلوم ہوا، وہاں سے میں نے نیچے چھلانگ لگائی، کیا میری پھوپھی بھی وہاں موجود تھی، مجھے اس طرح چھلانگ لگاتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی کہ تم نے تو ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ آ گئے ہوں، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انبیاء کی جماعت سے، جس سے حضرت موسیٰ کا تعلق ہے، جیسے وہ نبی ہیں ویسے یہ نبی ہیں۔ کہا سچے نبی ہیں؟ کہا سچے نبی ہیں۔ کہا میں یہ جواب دے کر چلا جلدی سے تیزی کے ساتھ وہاں قبا حضور کی زیارت اور ملاقات کے لیے۔ وہاں جب پہنچا دور سے میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، فرما دے فلما رائت وجہہ عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب، ایسی ہیبت اور ایسی نورانیت عطا فرمائی تھی کہ لوگوں کو دیکھتے ہی آپ کی سچائی کا یقین ہو جاتا۔ پھر میں جب قریب پہنچا تو سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سنا وہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مدینہ پہنچ کر آپ اسلام کی کون سی تعلیمات لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ حضور نے تقریر کی، یہ ترمذی شریف کی روایت، ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ لوگوں، ہر ایک کو، کوئی مسلمان کی خیر نہیں ہے، مسلم غیر مسلم سب, اور انسان کی بھی خیر نہیں ہے جانوروں کو بھی خلاف. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے لا یطعمون الطعام على حبه, آگے مسکینا و یتیما و اسیرا لا ندعوکم الا لا نريد لا نريد نہیں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کہ اللہ کی محبت میں وہ یتیم و طعام مسکینوں و یتیموں و اسیرا غریبوں کو یتیموں کو قیدیوں کو اس کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے, اور پھر کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ خالص اللہ کے لیے, ہمیں کوئی نام نمود مقصود نہیں ہے تمہاری طرف سے, جزاک اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, کوئی بدلے کی امید نہیں, کوئی شکریہ نہیں چاہتے, کچھ نہیں اللہ کے واسطے ہم یہ کام کرتے. بہرحال کھانا کھلاؤ, وَسِّلُوا الْأَرْحَامَ, اور رشتے داروں کے حقوق کو, دیکھو آپ کی پہلی تعلیم اس میں سلام پھیلانا اور کھانا کھلانا اور رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, تہجد کی نماز کا. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ, اگر یہ چار کام تم نے کر لیے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. میں تو یہ بتلانے کے لیے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی پہلی تقریر بھی یہی تھی. اپنی اس پہلی تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی. تو صلہ رحمی جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید فرماتے ہیں, اور دیکھو اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. صلہ رحمی دنیا کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انصاركم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة في الاهل ومسرعة في المال ومنساة في الاثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو, رشتے داریوں کو پہچانو. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایسا زمانہ ہے کہ اب پرانے لوگ تو بچوں کو رشتے داری سکھلاتے تھے کہ ہمارے فلانے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ یہ تعلق ہے. خاص کر کے پرانی بوڑھیاں تو ایسے دور دور کے رشتے لاتی تھی کہ لوگوں کو جلدی سے سمجھ میں بھی نہیں آتا, سمجھا گئے. لیکن آج ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ آج کی اولاد کو کچھ پتہ نہیں, دادا کو بھی نہیں جانتے. نانا اگر دور رہتے ہیں تو دوسرے رشتہ داروں کو تو کون پوچھتا ہے. یہ جو یوروپ والوں کا فیشن تھا نا, میں وہاں یوروپ میں جاتا ہوں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی تمہارے یہاں تو ساری رشتے داریوں کو ادا کرنے کے لیے پہچانوانے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے نا. باپ کے لیے تو ہے فادر اور ماں کو کہتے ہیں مدر, اب اوپر دادا اور نانا کی جب بات آئے گی تو کہیں گے گرانڈ فادر. اب گرانڈ فادر بولتے ہیں تو کون ہے, نانا ہے کہ دادا ہے, پتہ نہیں. ہمارے یہاں تو الگ الگ ہے, ماں نانا نانی ہے دادی, گرانڈ مدر کہیں گے اس ہیں, چچا پھوپھا خالو ماموں چاروں کے لیے انکل. یہ انکل میں ایسا الجھا دیا ہے کہ انکل بولے گا تو آپ سوچتے ہی نہیں کون سا انکل ہے, سمجھا کہ نہیں. اور جو ہے آنٹی میں سب کو آنٹی دے دیتے, چاہے وہ خالہ ہو چاہے پھوپھی ہو چاہے مومانی ہو چاہے جو ہے وہ چچی ہو, سب کے لیے آنٹی. ان کی کیونکہ ان کو رشتے داریوں کے حقوق ہی ادا نہیں کرنے, کیا ضرورت ہے رشتے داری کو الگ الگ جاننے. ہمیں تو اسلام نے رشتے داریوں کو کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا. اس لیے باقاعدہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو پہچانیں, اپنے بچوں کو سکھلاؤ. حضور کہتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون بھی ارحامکم, اپنے رشتہ داریوں کو سیکھو تاکہ تم صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرو. کون تمہارا بھائی ہے, کون بہن ہے, کون بھتیجا ہے, کون بھتیجی ہے, کون بھانجا ہے, کون بھانجی ہے, کون چچا ہے, کون پھوپھا ہے, کون خالو ہے, کون ماموں ہے, سب جانو تاکہ ان کا حق ادا کر سکو, ان کے جو ہے صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کر سکو. اب جانے گئے نہیں تو کون کیا حقوق ادا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بچوں کو یہ ساری رشتہ داریاں بھی سکھلانی چاہیے, بتانا چاہیے. آج کل ماں باپ بتاتے نہیں, پہلے بتایا جاتا تھا, اب تو کسی کو فرصت ہی نہیں, کسی کو کچھ پڑھی ہی نہیں, فرصت ہی نہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے. تو بہر آگے وجہ بتلا دیں, حضور کیا فرماتے ہیں, اپنی رشتہ داریوں کو پہچانو تاکہ تم صلہ رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کر سکو. کیوں؟ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ. یہ رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنے سے کیا فائدے ہیں؟ تین فائدے حضور نے بتلائے. کتنے؟ تین فائدے. پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ, آپ کے آپس میں کیا ہوگی؟ محبت ہوگی. جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے سب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, سب کی اس کے ساتھ محبت, ان کو فکر, وہ سب دعائیں کرتے ہیں, وہ لگی رہتی, ان کا دھیان اس کی طرف لگا رہتا. آج کی دنیا تو ایسی ہو گئی کہ اس کو بھی یوں کہے تو پیسے ملتے ہیں, اس لیے ایسا کرتے. ارے نہیں بھائی, وہ تو پیسوں کی کیا حیثیت ہے, اصل تو تعلق ہے, محبت ہے. تو محبت ان فی الاہل, آپس میں محبت پیدا ہوتی. وہ مسرات ان فی المال, آج کا سب سے بڑا مسئلہ مال کے اندر کیا ہے, زیادتی ہوتی ہے. آپ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نسخہ بتلاتے ہیں. کیا بتلاتے ہیں؟ یہ رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو, آپ کا مال بڑھے گا. وہ منسات فی الاثر, اور آپ کی زندگی اور عمر کے اندر زیادتی ہوگی. دیکھو صلہ رحمی سے مال میں بھی زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں بھی زیادتی ہوتی ہے. لوگ وظیفے پوچھتے ہیں, وظیفے کہ مول صاحب روزی میں برکت ہو, ایسا کوئی وظیفہ بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, من احب ان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بخاری شریف کی روایت ہے بھائی, اس میں کیا ہے, حضرت انس کی, من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بس اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پڑھنے وڑھنے کی ضرورت نہیں, یہ کام کر لو, رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو تو انشاءاللہ آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی عمر میں بھی زیادتی ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ صحیح حدیث میں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ. یہ سب لوگ دوسرے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں, رات دن تسبیح لے کے وظیف چی بن جاتے, وظیف چی بس اور کوئی دھندا ہی نہیں ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. فرائض ادا نہیں کرتے, واجبات کی ادائیگی کا اہتمام نہیں, اور یہ وظیفے بتائیں گے وہ فوراً لے کے بیٹھ جائیں گے. ایک مثال بنتا جا رہا ہے. اصل تعلیمات جو شریعت کی ہیں ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ روزی کی برکت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلاتے ہیں, اس کی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی. اور دیکھو قطع رحمی پر بڑی وعیدیں بھی سنائی. بخاری شریف کی روایت ہے لا يدخل الجنة قاطع رحم, جو آدمی رشتے داری کے حقوق کو ادا نہیں کرتا, رشتے داریاں کو توڑتا ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ شعب الایمان کی ایک روایت تو یہاں تک ہے لا تنزل الرحمۃ على قوم فیہم قاطع رحم, جس قوم میں ایک آدمی رشتے داری کو توڑنے والا ہو, اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا ہو, اس پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. اب دیکھو بھائی حضور تو فرماتے ہیں پوری قوم میں, آپ کے پورے ویناول میں ایک آدمی اگر ایسا ہو تو رشتے داری کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو پورے ویناول پر رحمت اللہ کی نازل نہیں ہوگی. اور اگر گھر گھر میں ایسے ہوں تو, گھر گھر میں ایسے ہوں تو کیا ہوگا؟ بہت خطرناک چیز. آج معمولی معمولی باتوں پر اپنے بھائی سے اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلق قطع کر لیں. ارے بھائی ملتے جلتے رہو, سلام کلام کرتے رہو, خیر خیریت پوچھتے رہو, موقع بموقع ان کے ساتھ ہدیہ لینے دینے کا تعلق تحاد و تحاب ہو. حضور فرماتے ہیں آپس میں ہدیہ لینے دینے کا تعلق رکھو, محبت کا کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. رشتے داروں کے حقوق. اور کوئی آدمی ہمارے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے بھائی, ہمارے ہاں کوئی موقع ہے, کوئی پرسنگ ہے تو ارے وہ بھائی کو دعوت دی, اس نے کہا دی تھی ہم کو, اس کے بیٹے کے یہاں شادی ہوئی تھی تو ہم کو تو اس نے دعوت دی نہیں تھی, اس نے ہم نہیں دیں گے. بھائی ہم تو اسی وقت دعوت دیں گے جبکہ اس نے ہمیں دعوت دی. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لیس الواصل بالمکاف, جو برابر کا بدلہ دینے والا ہے وہ رشتہ داری کا حق ادا کرنے والا نہیں, لیکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلا. حقیقت میں رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے والا تو وہ ہے کہ سامنے والا اس کے ساتھ تعلق توڑ رہا ہے لیکن یہ اس کے حق کو ادا کرتا ہے. یہ مت دیکھو کہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے, نہیں نہیں, ہمیں اس کا حکم کس نے دیا؟ رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ نے دیا تو اب اس کا بدلہ ہم کو کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہمیں ان سے بدلہ نہیں چاہیے. آج کل تو کیا ہو گیا, آج کل یہ ہو گیا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی احسان کر بھی دیا, اپنے رشتے دار کے ساتھ کوئی احسان کر بھی دیا تو اندر سے یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے اور لوگوں سے کہے, لوگوں میں چرچا کرے, وہ فلانے صاحب بہت اچھے ہیں, دبئی رہتے ہیں, ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. اور اگر شکریہ ادا نہیں کرتا ایسی اس کے ان احسانات کا لوگوں کے درمیان چرچا نہیں کرتا تو پھر دوبارہ کبھی اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا. ارے بھائی آپ نے یہ رشتہ داری کا حق اس لیے ادا کیا. ابھی میں نے قرآن میں ایک صفت بیان کی تو کھانا کھلانے کے معاملے میں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو یہ سب کچھ جو کرتے ہیں کائی کے لیے؟ اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے, بلکہ وہ گالیاں دے تو بھی آپ ان کے ساتھ کیا کرو؟ اسی کا نام تو ہے جو ہے صلہ رحمی. حضور فرماتے ہیں بھائی تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا, اس کے بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. یہ کون سا کمال ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں یہ تو برابر کا بدلہ ہوا. بھائی نہیں کوئی غیر اجنبی آدمی جو رشتہ دار نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو ہمارے اندر اگر شرافت ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ अच्छा सलूक करें। तो अच्छा सलूक करने वाले के साथ अच्छा सलूक करना ये सिला रहमी नहीं है। भाई आपका रिश्तेदार आपको गालियां दे रहा है, बुरा कह रहा है, तो भी आप उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए। वो बददुआएं दे रहा है तो भी आप उसको दुआ दीजिए। वो गालियां दे रहा है, आप उसकी तारीफ कीजिए। यही तो है सिला रहमी। तभी तो अल्लाह राजी होंगे, तभी तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, बरकत डाली जाएगी। हकीकत तो देखो, हम यूं सोचते हैं तो उसने हमारा क्या हक अदा किया, हमें अल्लाह ने इस पर हुक्म नहीं दिया कि वो तुम्हारा हक अदा करे तो तुम उसका हक अदा कीजियो, और अगर वो तुम्हारा हक अदा न करे तो। हमें तो ये हुक्म किसने दिया है, जब अल्लाह ने दिया है अल्लाह का हुक्म पूरा करने की। जब भी उसके साथ एहसान करें दिल में यही हो कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए उसके साथ ये भलाई करता हूँ। जब ये नियत होगी ना तो वो आपको अच्छा बदला न भी दे, आपका शुक्रिया न भी अदा करे, तो भी आपका ये सिलसिला जारी रहेगा। और अगर आपकी नियत वो नहीं है, आप बदले के लिए कह रहे हैं, शुक्रिया के लिए कर रहे हैं, तो फिर नतीजा ये होगा कि आप भी ये सिलसिला ख़त्म कर दें। तो भाई उससे बदला क्यों चाहती हो? मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि वो हमें बदला क्या देगा, वो हमारे जैसा इंसान है, हमें तो बदला किससे चाहिए, अल्लाह। वो आके देवे ना तो अभी हमें नहीं, नहीं भाई बस अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम रखो तुम्हारे पास, अल्लाह मुझे बदला दे। अल्लाह दिल में यही को अल्लाह दे दे। भाई किसी बादशाह ने या किसी बड़े आदमी ने हुकूमत के किसी को आपके पास भेजा कि जरा इसका ये काम कर दीजिए, आपने कर दिया। अब आपने जब कर दिया तो वो आदमी कुछ आपके साथ उस काम करने की वजह से क्या करना चाहता है, भलाई करना चाहता है, तो आप मना कर, नहीं नहीं वो हमारा तो मामला उसके साथ, किसके साथ, वो जिन साहब ने आपको भेजा है मुझे तुमसे तो हम निपट लेंगे, हमारा वहाँ चल खाता वहाँ चलता है, तो हमारा खाता कहाँ चलता है, अल्लाह के, अल्लाह से हमें बदला चाहिए, अल्लाह हमको बदला देगा, और अल्लाह ऐसा देगा दुनिया में भी देगा आखिरत में भी देगा कि कोई दूसरी ताकत ऐसा बदला नहीं दे सकती। अल्लाह हमारी रोजी में भी बरकत देंगे, उम्र में भी बरकत, अगर कोई हमारी उम्र में बरकत कर सकता है, बढ़ा सकता है, कोई कितना भी बदला देना चाहे हमारी उम्र ज्यादा नहीं कर सकता, अल्लाह ताला हमारी उम्र भी बढ़ा दे। तो हमें ये जो गड़बड़ें कहाँ होती हैं, ये आपस में ताल्लुकात कहाँ खराब होते हैं, जब हम भलाई करते हैं तो उस मौके पर जो है दिल में अंदर ये ख्याल होता है कि मैं जब उसके साथ भलाई करता हूँ तो वो भी मेरे साथ भलाई करे, या कम अज कम मेरा शुक्रिया अदा करे, लोगों में कहे, मेरा चर्चा करे, ये बड़ा अच्छा मेरे साथ सलूक कर रहे। नहीं भाई, ये कोई तमन्ना न रखो, बगैर किसी तमन्ना के अल्लाह से अपने अमल का बदला हासिल करने के लिए उनके साथ भलाई करो, तब है ये क्या सिला रहमी। और फिर अल्लाह जब बदला देंगे तो फिर देखो, तू ही नादान चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। हम जरा खाली शुक्रिया के अल्फाज पर खुश, और बाद में दूसरी मुसीबत है एहसान जतलाने की। क्या की एहसान जतलाने की, अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ भेजते रहे। आप दुबई में रहते हैं, कुछ पैसे भेजते रहे, करते रहे, कभी कोई बात पेशाई हो उस नालायक को, इतने साल से हम इतने पैसे भेजते हैं कभी तो देखने इसने ऐसा किया। वक्त आने पर एहसान जतलाना, तो ये तो औरतों की आदत है, मर्दों को ऐसा बनना नहीं चाहिए। एहसान जतलाना ये तो कबीरा गुना है। कैसा कबीरा गुना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान वला आक्कुन वला कातिउन। जो आदमी एहसान करके एहसान जतलाए वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो माँ बाप की नाफरमानी करे वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जो कतेरहमी करे वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये एहसान जतला में हम एहसान जतला करके अपनी नेकियों पर क्या कर देते हैं, पानी फेर देते हैं पानी। ये गुनाह अपने सारी वहां आखिरत में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। आजकल बड़ी तादाद वो है जो कुछ करती भी एहसान तो इसी तरह कोई मौका आने पर एहसान जतला करके वो सब अपना कराया करा किया कराया बर्बाद कर देते। इसकी भी शरीयत कुछ भी हो जावे, आपने जिंदगी भर एहसान किया, रोजाना एहसान किया, लेकिन खुदा ना करे उसकी तरफ से जरा भी ऐसी बात हो, कभी आपकी जबान पर ये भी नहीं आना चाहिए कि ऐसी ऐसा कोई भलाई का मामला आपने उसके साथ, तो अल्लाह के वास्ते किया था, मामला अल्लाह के साथ है। तो इसलिए इसका एक न हमें उसके करने की तरफ देखना है। हमारे यहाँ सब चलन औरतों का है, किसका है, हम अपने भाई को कुछ देना चाहते हैं, इरादा एक जो हकीकी रिश्ते सिला रंगी करने वाले हैं वो तो औरतों को कानों कान खबर भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उसको पता चलेगा टांगा आएगी। इसलिए हकीकी भलाई करने वाले जो है ना वो तो औरतों को पता ही नहीं चलेंगे। वो बाग ऐसे हैं कि जिनको वो औरतों के हुक्म के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, वो ये करते हैं तो वहां फिर वो नहीं तो औरतें एहसान जतलाती, समझा कि या कभी देने की बात होती, अरे अभी कोई प्रसंग उसके घर आए तब दीजिए ना, अरे ये सिला रहमी तो इस पर मौकूफ है कि उसकी बेटी का शादी हो तो देना, और फिर हम प्रसंग के मौके पर भी क्या देते हैं, भाई के यहाँ अपने बेटे का निकाह है तो बहन को एक जोड़ी कपड़ा ला करके देंगे, हालांकि कपड़े तो उसके पास हैं, दूसरी जरूरत है। हमें तो असल जरूरतें देखनी है, काई की हमारे इस रिश्तेदार उस मौके हमारा है वो ये उसके काम आवे, उसको भलाई से फायदा हो, उसको उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सिला रहमी के जो तकाजे हैं उसको पूरा करने की तरफ खास तवज्जो की जाए, और कतारहमी जो है वो भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उस सिलसिले में भी एक दो है, वो तो एक दो रिवायतें तो सुनाई, एक और सुना देता हूँ। हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अल्लाह ताला किसी गुनाह की सज़ा इतनी जल्दी नहीं देते, आखिरत के अंदर तो है सज़ा उसकी तय, लेकिन दुनिया में भी इतनी जल्दी नहीं देते जितनी किसको कते रहमी करने वाले को। तो जो रिश्तेदारी के हुकूक ज़ाया करता है दुनिया में भी सज़ा मिलती है और आखिरत में तो मिलने वाली है। तो ये उसकी सज़ा क्या मिलती है, उसकी रोज़ी में से बरकत उठा ली जाती है। आज लोग रोज़ी की बेबरकती के फरियादें करते हैं, लेकिन उनको को ज़रा अपने जो है गिरेबान में झांक करके देखो, तुम्हारे रिश्तेदार के साथ मामला कैसा है। बड़ी तादाद तो वो है जिसका भाई के साथ झगड़ा, भतीजों के साथ झगड़ा, रिश्तेदारों के साथ झगड़ा, किसी के साथ हमें झगड़ा नहीं रखना। वो झगड़ा रखता हो तो भी हम जाएंगे सलाम करेंगे, वो चाहे हमारे सलाम का जवाब दिए या ना दे, हम भलाई करेंगे बस। हमको तो अल्लाह की तरफ से बदला, अगर ऐसा करोगे तब तो कामयाबी है, वरना अगर ये देखते रहोगे कि उसने ये किया उसने ये किया तो दुनिया ही में तो आप गोया आपने जजा और सजा का सारा निज़ाम दुनिया में कायम कर दिया। हालांकि रोजाना सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन दी, अल्लाह ताला रोजे जजा का मालिक, बदले के दिन का मालिक, बदला तो वहां मिलेगा दुनिया में। अब हम दुनिया ही में देना चाहते और उसकी वजह से इतने झगड़े अल्लाह की बना, भाई भाई का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, बेटा बेटे और बाप के ताल्लुकात बाद जगह पर इतने ख़राब होते हैं कि बेटा बाप के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार भांजा मामू को चाचा भतीजा चाचा के पास का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं। ये सारे जो झगड़े हैं ये सब अल्लाह की रहमत को बताने वाले। और देखो लैलतुल कदर के मुतालिक आता है तो उस रात सब गुनहगारों की मगफिरत कर ली जाती है, اس میں دو چار ایسے ہیں جن کے متعلق یہ ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کی جاتی. ان میں ایک وہ ہے جو احسان کر کے احسان جتلانے والا تو بہرحال اور باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. ہمارے جن جن رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں پہلی فرصت میں جا کر کے ان سے معافی مانگ کے معاملہ صاف کر لو. یہ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں دنیا میں بھی برکت ہے آخرت میں بھی. کریں گے یعنی طے کر لو کہ بڑی مبارک راتیں چل رہی ہے. ابھی آپ کو مول صاحب نے کہا تھا, مول صاحب نے کہا رمضان کو چھوڑ کر نہیں, حدیث میں حضور نے رمضان کو چھوڑ کر نہیں کہا. مول صاحب ذرا ڈر گئے ہوں گے کہ رمضان کو اگر میں استثناء نہیں کروں گا تو گڑبڑ نہ ہو جائے. نہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر. قالوا ولل یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ. قال ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء. بخاری شریف کی روایت, حضور فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا پسند ہے سال کے کسی بھی دنوں میں اتنا پسند نہیں. رمضان بھی اس میں آ گیا, یاد رکھو حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل ایام الدنیا, یہ 10 دن جو ہے نا سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل. تمام علماء کا اتفاق ہے, علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم, شیخ عبدالحق محدث دہلوی, سب ہی نے یہ چیز صراحتاً لکھی ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن یہ ذوالحجہ کے 10 دن. اس میں یہ 9 تاریخ جو تھی کون سا, عرفہ کا دن. یہ عرفہ کا دن سال کے تمام دنوں میں افضل ہے, اس کو سید الایام کہتے ہیں, دنوں کا سردار. تو یہ حضرات فرماتے ہیں, علماء لکھتے ہیں کہ یہ دنوں کا سردار جس عشرے میں ہے وہ پورا عشرہ سب سے افضل. والفجر والیالین عشرین, اس میں جس عشرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے, مفسرین فرماتے ہیں یہی عشرہ کون سا, ذوالحجہ کا عشرہ. البتہ راتیں جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل, اس لیے کہ لیلۃ القدر جو سب راتوں میں افضل ہے وہ ان 10 رات, سید اللیالی ان راتوں میں, اس لیے وہ 10 راتیں افضل اور دنوں میں یہ 10 دن افضل. اور حضور حضرت میں ابھی جو حدیث پڑھی تھی, حضور فرماتے ہیں سال کے دنوں میں کسی بھی دن میں نیک عمل اللہ کو اتنا پسند اور محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں. صحابہ نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا عمل ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں کیا جائے وہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان دنوں میں کوئی بھی عمل. ان دنوں میں آپ تسبیح پڑھیں گے نا تو وہ بھی سب عملوں سے افضل, نفل نماز پڑھیں گے وہ سب سے افضل, سارے عمل کوئی بھی نہیں کم. تو صحابہ نے حضور نے جواب فرمایا جہاد بھی نہیں, البتہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر دونوں کو قربان کر دیا اس کا وہ عمل تو البتہ افضل ہے, باقی کوئی گیا نہ واپس آیا نا تو نہیں. بہرحال ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ہر نیک عمل پسند ہے اور اس میں تکبیرات کی کثرت کرنی چاہیے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا نقل ہے, نقل کیا گیا عمل, وہ لوگ باہر نکلتے تھے بازار میں تو زور سے تکبیر پڑھتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد, اور ان کو سن کر تمام لوگ بھی زور سے تکبیر. حضرت عبداللہ بن عمر تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے لیٹے اسی کو اہتمام کرتے. اور مسند احمد کی روایت میں جو عبداللہ ابن عمر کی ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سال کے کسی بھی دنوں میں جو ہے وہ نیک عمل اتنا عظیم اور اتنا محبوب اللہ کو نہیں جتنا ان دنوں میں. فاکسو فی التحلیل والتکبیر والتحمید, ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو. تو بہت زیادہ ان دنوں میں عمل اللہ کو پسند ہے. اور ان راتوں میں ترمذی شریف کی روایت ہے, ترمذی اور ابن ماجہ کی, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنی عبادت سال کے کسی بھی دنوں میں اتنی پسند نہیں جتنی ان دنوں میں. پھر آگے فرماتے ہیں ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. یہ ساری روایتیں جو آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ترمذی والی روایت اتنی اعلیٰ نہیں ہے, لیکن یہ باقی جو روایتیں بخاری اور اس کی پیش کی اعلیٰ درجے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے شب برات, شب برات میں سب ساری رات جاگے. شب برات کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ علماء نے دلائل کی چار قسمیں بیان کی ہیں حدیث کی, دلائل کے اعتبار سے حسن لعینی, حسن لغیری, صحیح لعینی, صحیح لغیری, حسن لعینی, حسن لغیری. تو چوتھے درجے کی جو دلیل ہے نا اس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوگی, اور ان دنوں کی فضیلت تو پہلے درجے کی دلیل سے. پھر بھی ہم ان دنوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے. اور بعض تو جیسے وہ رجب کی 27ویں کی بات آتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کسی روایت, اور لوگ اس کے روزے کو کیا کہتے ہیں, ہزاری روزہ, ہزاری روزہ, حالانکہ کسی روایت وہ رکھیں گے نہ وہ کریں گے. اور یہ اتنی فضیلت کی چیز اس کی طرف سے ہمارے معاشرے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے, ضرورت ہے اس کی طرف اہتمام کیا جائے, اس کا اہتمام ہو. اب تو دو دن روزے کے لیے رہ گئے ہیں, کل کا اور پرسوں, 8 اور 9, 10ویں کا تو روزہ رکھ نہیں سکتے, اور راتیں 3 رہ گئی, آج کی رات, کل کی رات اور پرسوں کی رات, 10ویں کی رات, وہ عید والی رات, وہ بھی 10 راتوں میں آتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرو, اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بتلاؤ, اور یہ بڑے مبارک دن ہیں, اور ان دنوں میں جو اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر میں اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے. ان دنوں میں جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر میں اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور یہ بڑے برکت والے دن ہیں, ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے, منگایا کریں. اور جیسا کہ الحافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بھئی حدیث میں ان دنوں کی اتنی فضیلت کیوں آئی, تو فرماتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ادا کی جاتی. دیکھو روزہ فرض, روزہ تو رمضان کا, اس کے علاوہ نفل آپ سال بھر میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. نماز فرض نماز تو 5 وقت کی, اس کے علاوہ رات دن میں مکروہ وقت کو چھوڑ کر جب بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں, سمجھایا کہ نہیں. لیکن حج جو ہے, حج تو فرض بھی انہی دنوں میں ہو سکتا ہے, اور نفل حج بھی کوئی کرنا چاہے تو ایسا نہیں کہ نفل حج اور دنوں میں ہو سکتا, انہیں 5 دنوں, 8, 9, 10, 11, 12, اور قربانی وہ بھی انہی دنوں میں, 10, 11 اور 12. یہ دو عبادتیں ایسی الحافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو سال بھر کے کسی بھی دنوں میں نہیں ہوتی ان کے علاوہ, اور ان دنوں میں ساری عبادتیں, حج بھی ہوتا ہے, قربانی بھی ہوتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے, روزہ بھی ہوتا ہے, سب ہوتا ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. اس لیے ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے, اس کا اہتمام کیا جائے اور ان کو وصول کرنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر دیجیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد. کما تحب و ترضا بعدل ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری دلوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.